میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ ہیں، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا
کہتا ہے
چھوٹا بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں اس کے تھپڑ لگا دیتی ہے بعض اوقات، تو وہ روتا ہوا ماں ہی کے جا کے چمٹتا ہے، ماں نے مارا ہے لیکن چمٹتا ماں کے ہی ہے جا کے. ایسے ہی خدا تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی تکلیف بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کو رجوع کی توفیق دیتے ہیں، اور اسی میں اس کو وہ لذت آتی ہے جس کو حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ حاصل ساحل مجھے طوفاں میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے. بندے کو جب تکلیف آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے، اور اس قرب کی لذت سے وہ مست ہو جاتا ہے، پھر تکلیف تکلیف نہیں رہتی.
حاصل ساحل مجھے اپنی آہوں سے درے جانا تمیر، اپنی آہوں سے درے جانا تمیر، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی بگڑی اپنی آہوں سے درے جانا تمیر، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے،
تھے کہ جو مٹی پر فدا ہو تو حاصل اس کا مٹی ہے. زیرو پلس زیرو پلس زیرو، کتنے زیرو لگائے جاؤ سب کا حاصل زیرو ہوگا. اور یہی مٹی اگر اللہ پر فدا ہو جائے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر اس کی مٹی قیمتی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گی. اللہ پر اپنی جان کو فدا کریں، اور یہ بہت آسان ہے. طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اور کچھ نہ دیکھیں. مثلا نماز کا وقت آ گیا، دکان کھلی ہوئی ہے، کاروبار چمک رہا ہے، لیکن اب امتحان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جان اللہ پہ فدا کرتے ہیں یا مال پہ فدا کرتے ہیں، بیوی بچوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مزاح کر رہے ہیں، دوست پیاروں میں ہنسی، اذان کی آواز آ گئی، اچھا بھائی اب نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں، افطاری کھا رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، رمضان شریف آنے والا ہے. تو اب اذان ہو گئی، اب کھجور کھائی اور تھوڑا سا حلق تر کیا، چلو بھائی اب پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد افطاری خوب کھائیں گے. اور اگر پہلے سے افطاری کھا لی، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خوب دہی بڑا کھا لیا، ٹھونس لیا، اب سجدے میں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور دہی بڑا کہہ رہے ہیں بڑا تو میں ہوں، وہ حلق میں آ رہا ہے تو ایسے وقت میں یہ امتحان ہے اور یہی اللہ پر فدا ہونا ہے کہ بھائی نماز پہلے, جماعت پہلے, جماعت سے نماز پڑھ لی, اب جی بھر کے افطاری کھاؤ. بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں, اذان کی آواز آ گئی, چلو بھائی اب نماز پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ اس طرح ہو جاتے کأنہ لم یعرفنا, کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اب پہلے اللہ کا حق ادا کریں گے, اس کے بعد پھر ہم بیوی بچوں سے پھر لطف اندوز ہوں گے. تو یہ ہے اللہ پر اپنی جان کو فدا کرنا, کہ جہاں فرض, واجب اور سنت موقعہ تین چیزیں ہیں, یہ جہاں پر یہ معاملہ آ جائے فوراً بس اس حق کو ادا, اللہ کا حق ادا کرنا ہے. ہاں مجبوری یا عذر کی بات اور ہے, مثلاً بیوی بیمار ہے, اس کے لیے دوا لانی, اور جماعت بھی تیار ہے اور بیوی کو دوا کی ضرورت ہے فوری. اب کہیں گے کہ نہیں بھائی پہلے ہم جماعت سے نماز پڑھیں, یہ غلط ہو گیا. اب یہاں پر حکم ہے کہ پہلے دوا لاؤ بیمار کے لیے. کوئی بھی بیمار ہو, بیوی ہو, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, کوئی دوست یاری کیوں نہ ہو, اگر اس کو دوا کی ضرورت ہے آپ کہیں نہیں بھائی نماز ترک کریں گے, تو یہ دین غلط ہو گیا ہمارا, یہ راستہ غلط ہو گیا. یہاں پر حکم ہے کہ پہلے بندے کا حق ادا کرو. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی نابینا ہے, اب وہ معلوم ہے کہ آگے جائے گا گر جائے گا, نقصان ہو جائے گا, جان جاتی رہے گی, ہلاک ہو جائے گا, نماز توڑ دینے کا حکم. اللہ نے حقوق و لباس کے لیے اپنے حق کو پیچھے کر دیا کہ تم پہلے ہمارے بندوں کا حق ادا کرو. تو یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں, سیکھنے سے آتی ہیں کہ کہاں بندے کا حق انوالو ہوتا ہے, کہاں اللہ کا حق زیادہ پہلے. تو ان سب باتوں کو اللہ پر یہ فدا ہونا ہے.
آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, پیر کی مجھ کو نہ کرنا چاہیے,
نہ معاشرے کی پرواہ ہو, نہ دوست یار کی پرواہ ہو, نہ دفتر والوں کی پرواہ ہو. جہاں اللہ کا معاملہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. یہ اللہ پر فدا ہونا, غیر کی پرواہ نہ ہو, المخلوق کیا کہے گی, رسمیں نہیں کریں گے شادی میں تو لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی ہماری, فلا رسم نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے کہ کنجوس ہے, بخیل ہے. بھائی آپ کیوں بخل کرتے ہو, آپ اپنی بیٹی کو جتنا چاہے سونا دے دو, کوئی پلاٹ لے کے دے دو, اور ایک رات میں لاکھوں روپے ولیمے میں, لاکھوں روپے منگنی میں. اب ولیمہ تو پتہ نہیں کروڑوں میں ہوتا ہے رئیسوں کا, اور بعض لوگ قرضے لے کے بھی کرتے ہیں پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے مانگتے دیکھا ہوا ہے, بیٹی کی شادی کی کہ میری اکلوتی بیٹی ہے میں تو سارے ارمان نکالوں گا, سارے گناہ کیے اس نے, آتش بازی بھی کی اور ناچ گانا بھی کیا, دھوم دھام سے شادی کری, اگلے دن معلوم ہوا کہ فراق ہو گیا, بنی نہیں میاں بیوی میں. یہ سب ان گناہوں کی نوسط ہے, بے برکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتہ ایسرہ مؤنہ, برکتن ایسرہ مؤنہ, کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو, سب سے کم خرچ ہو. اور ہمارے یہاں کیا خواہش ہے کہ سب سے زیادہ خرچ ہو, برادری میں ہمارا نام ہو کہ اتنا ہم نے کیا, ارے بھائی فلاں صاحب وہ ہو بھائی ان کے یہاں تو بینڈ باجا بھی آیا تھا, ان کے یہ بھی تھا. ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے ہمارے تو برادری میں بہت رسمیں ہیں, تو ان کے یہاں جو ہے یہ طے ہوا کہ سادگی سے شادی کریں گے, تو بڑے خوش ہوئے دوسرے دونوں آپس میں فریقین. تو جب لڑکی والوں نے سات سینیاں بھیجی, سات سینیاں بھر بھر کے بڑی بڑی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو وہی سادگی سے شادی کا کہا تھا, تو انہوں نے کہا ہماری یہاں 21 سینیاں جاتی ہیں تو ہم نے سادگی میں ساتھ کی. تو سادگی کا کوئی آدمی وعدہ کرے کہ ہم سادگی سے کریں گے تو اس سے پہلے پوچھ بھی لو کہ بھئی تمہاری سادگی کا معیار کیا ہے. تو ان گناہوں کی وجہ سے شادی میں برکت نہیں ہے, لڑائی جھگڑے, نا اتفاقی, شکایتیں ہی شکایتیں. ارے بھائی یہ بھی دے سکتے تھے. ہمارے حضرت مزاحان ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک ہندو بنیے نے, بہت ہندو بنیے تو ہوتے ہی کنجوز بکیل ہیں جیسے یہ, تو کہنے لگے کہ اس نے شادی کی ولیمہ, تو اس نے سوچا کہ دنیا مجھے بکیل کے نام سے جانتی ہے, کنجوز, تو کوئی ایسا کام کروں میں کہ دنیا جو ہے مجھے کچھ اچھا کہہ دے, بھائی ساری عمر برا کہتی رہی کچھ اچھا ہی ہو جائے. تو بہت سوچ سوچ کے بڑی ہمت کر کے اس نے عمر بھر کی جو پونجی تھی اشرفیاں سونے کی جمع کر رکھی تھی, تو وہ اٹھا کے اس نے کہا کہ جو ولیمہ کھا کے جائے گا تو اس کے ایک ایک اشرفی اس کو جاتے وقت دے دیں گے, تو بڑی مشہوری ہوگی. تو اپنے خیال میں اس نے بڑا اچھا پروگرام پلان کیا کہ ضرور مجھے لوگ تعریف کریں گے کہ بھائی بڑا سخی آدمی تھا. اور یہ کام کر کے وہ خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا, یہ سننے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں کچھ. جب ولیمہ کھا کے لوگ جا رہے تھے تو اس نے سنا ایک ایک اشرفی نوکر اس کو دیتا جاتا تھا ہر مہمان کو، تو جاتے جاتے وہ کہتے تھے کمبخت بڑا بخیل تھا، دو اشرفی بھی دے سکتا تھا، کمبخت کنجوس نے ایک ہی اشرفی. تو یہ انجام اچھا نہیں ہوتا. ان شادیوں میں شادی نکاح سنت کے مطابق کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا چاہیے، اور کم سے کم خرچ کرنا چاہیے. ہاں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو آپ جتنا چاہے دے دیں، نمائش نہ کریں، نمائش منع ہے. جہیز بھی دے دیں جائز ہے، لیکن نمائش کرنا کہ بھائی آ جائیے ذرا، خاندان پورا آتا ہے، پھر دعوت بھی ہوتی ہے لمبی چوڑی، پھر وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ دیا ہم نے یہ دیا، پھر جاتے ہیں وہی باتیں جس طرح بنیے کو لوگ کہتے کہتے ہیں ارے اتنا مال ہے ان کے پاس، بس یہی دیا بیٹے کو. اور وہاں والے لڑکے والے کیا کہتے ہیں، کیا لائیے تو یہ لائیے، تیرے باپ کے پاس تو اتنا مال ہے، ظالم تو نے لڑکی سے شادی کی ہے مال سے شادی کی ہے. ہرس اور لالچ اور یہ ناموری، یہ سب ہماری زندگی کو ان چیزوں نے تباہ کر دیا ہے. عبد الحسیب طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے فضل اللہ؟ ہاں
ٹھیک ہے.
اچھا
میں بتاؤں گا آپ کو.
اچھا ہاں ٹائم ہی ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، تو میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے، یہ سب میرے 40-45 سال 50 سال پہلے 47 تو میں حساب لگا لیا بیٹھے بیٹھے. ہاں ماشاء اللہ یہ ہوتی ہے. دیکھو آپ پرسکون ہیں، خوش ہیں، بس اب دیکھو یہی تو چیز چاہیے ہوتی ہے. بیٹی کی بیٹی خوش ہے تو ماں باپ کی خوشی ہے، بیٹی غمگین ہے بیٹی کو ذرا سا ٹھیس پہنچے ماں باپ کے دل پہ کیا ٹھیس پہنچے. اب بتاؤ کہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑے کام نہیں کیا، لیکن یہ خوش ہے نا، دل پرسکون ہے. یہ برکت ہوتی ہے اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنے کی. بہرحال آپ پر یہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ اپنا کرم کا ہاتھ میری جھولی میں بڑھائیے. دستے بخشا جانب زمبیل ہے ماں، میں بدکار ہوں، خستہ حال ہوں، شکستہ حال ہوں، اے اللہ آپ مجھ پر کرم فرما دیجئے.
دستے بخشا جانب زمبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے. دستے بخشا جانب زمبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے.
آخری شعر ہے، حضرت والا نے یہاں اس شعر میں اپنا نام لیا ہے اور میں اس کو اپنی نیت سے پڑھتا ہوں.
اختر خاصا
عاجزی کا سیوا ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، بزرگ سمجھنا حرام ہے. اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں اپنے سے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، یہ ہے اللہ اور رسول کا راستہ. اور اپنے کو بزرگ اور برتر سمجھنا، نیک سمجھنا، یہ ہے شیطان کا راستہ. اللہ تعالی ہمیں مخلوق سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی توفیق دے. چاہے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں اللہ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے. ہم اپنی داڑھی ٹوپی کو لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، بہت اللہ والے ہو گئے، معلوم نہیں اللہ کے دربار میں ہماری کیا قیمت ہے، جب وہاں پہنچیں گے اور فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں تب ہم خوشی منانے کا حق ہے.
اختر قضاء و قدر دو ان کی رحمت کا لا چاہیے مجھ کو دیے کا سہارا چاہیے غم تمہارا
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ اور میرے موجودہ شیخ حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا ہے اور فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر کبائر سے بچ جاؤ بڑے بڑے گناہ سے، نکفر عنکم سیئاتکم اس کے بدلے میں ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ وندخلکم مدخلا کریما اور تمہیں جنت میں عزت کے مکانوں میں یعنی جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا ہے اور بہت آسان راستہ ہے. ہمارے حضرت سلسلے کے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، فرض جس طرح نماز فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے، کسی عیدین کی نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ کی دوستی حاصل کرنا فرض عین ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکتا کہ میں نماز روزہ کر لیتا ہوں اتنا مجھے کافی ہے، مزید ترقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، عبادات اور ذکر و اذکار اپنی جگہ، لیکن ان چیزوں سے ترقی تو ہوتی ہے لیکن بنیادی چیز نہیں ملتی. اللہ کی دوستی تقوی پر موقوف ہے. گناہ سے بچنا یہ ہے تقوی، ذکر و عبادت تقوی نہیں ہے بلکہ گناہ سے بچنا تقوی ہے. گناہ سے بچنا، جو گناہ سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی میں طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ سے بچتا ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے. گناہ سے بچتا، چاہے وہ زیادہ ذکر نہیں کر رہا، تہجد بھی نہیں پڑھ پاتا، لیکن گناہ سے بچتا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو اسی ضمن میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے، وہ چار باتیں ابھی عرض کرتا ہوں. ایک بات یہ ضروری ہے کہ گناہ اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لینے سے، سچے دل سے توبہ اور استغفار جو کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے گناہوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، ریل بالکل صاف ہو جاتی ہے، معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں گناہوں کو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، صحیفوں سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور چار گواہ جو بندے کے گناہ کرنے پر چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں. ایک تو جس جگہ پر وہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ اس کی گواہ ہو جاتی ہے گناہ کی، دوسرا یہ کہ اس فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں، تیسرے یہ کہ اس صحیفے گواہ ہو جاتے ہیں جن میں فرشتے لکھتے ہیں، اور چوتھے اس کے خود اپنے اعضاء، یعنی آنکھ سے گناہ کیا تو آنکھ گواہ ہو گئی کہ اے اللہ آپ کی دی ہوئی آنکھ اس امانت سے اس نے بدنگاہی کی تھی، نامحرموں کو دیکھا تھا، گندی فلمیں دیکھی تھیں، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو قیامت کے دن یہ ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے. لیکن جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس میں شامل ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, چاہے اس کی توبہ بار بار ٹوٹتی ہو لیکن ہر بار سچی توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, نادم ہو جاتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بالکل معاف کر دیتے ہیں, فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں, تاکہ میرے بندوں کو قیامت کے دن فرشتے بھی طعنہ نہ دے سکیں کہ تم تو ایسے ویسے تھے, اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا, فرشتوں تک کو بھلا دیتے ہیں, ایسے پیارے اللہ ہیں ہمارے. تو فرمایا کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, اور کتنی بھی کثیر گناہ ہوں, کتنے بھی زیادہ بڑھ جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص دن میں 70 بار بھی ایک ہی گناہ کرتا ہے, ایک ہی گناہ, کون ہوگا ایسا آدمی جو ایک ہی گناہ 70 بار کرتا ہوگا. لیکن یہ تکفیر کے لیے ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, کیونکہ ہمارے گناہوں سے نقصان ہمیں ہی پہنچتا ہے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, تو جیسے ہی بندہ معافی مانگتا ہے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ اگر 70 بار بھی ایک گناہ کرتا ہے لیکن ہر بار توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر یہ تمام خلا ریت کے ذرات سے بھر جائے اور اتنے گناہ ہو جائیں کہ جتنے یہ ریت کے ذرات ہیں, تو بھی ایک آہ کرنے سے, نادم ہونے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے خدا تعالیٰ وہ گناہوں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس قدر مہربان مولا ہے. پھر ایسے مہربان مولا کو ناراض کرنے والا کتنا ناقدرہ اور ناشکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے, ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرمائے. تو یہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے, ان تجتنبوا کبائر. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہماری یہ زندگی تھوڑی سی ہے دنیا کی, اس کے بعد تو ہمیں مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو وہ زندگی پر ہمارے ان اعمال کا, اس زندگی کے اعمال کا انحصار ہے, کہ جب اگر یہاں سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری لے جائیں گے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور اگر برے اعمال خدا نخواستہ برابر یا زیادہ ہو گئے تو پھر خدا نخواستہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ پاک کریں گے, کیونکہ جنت میں برے لوگ نہیں جا سکتے, لہذا اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے جو ہے جنت میں تو داخل کریں گے لیکن جنت دوزخ میں ان کی صفائی ہوگی, اس صفائی ہو کے پھر جائیں گے, وہاں پٹائی ہوگی پہلے خدا نخواستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحہ بھی دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما دے. تو میرے حضرت رحمہ اللہ نے 4 اعمال ایسے فرمائے ہیں, 4 بڑے بڑے گناہ ہیں, اور ان 4 بڑے گناہوں سے بچنے کا فائدہ اور اس کی صفت یہ ہے کہ ان 4 بڑے گناہوں میں یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا کرنا فی زمانہ بہت مشکل کام ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ 4 اعمال کر لے گا ہمت کر کے, انشاءاللہ تعالی اس میں ایک تو ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ باقی تمام گناہوں کو بھی وہ چھوڑ دے گا, خود بخود اس کا دل چاہے گا کہ میں چھوڑ دوں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا بری, ظاہر ہے ہر عزی عقل آدمی کہے گا کہ گناہ بری چیز ہے, تو فرمایا کہ گناہ جب بری چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے, ظاہر ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور فرمایا کہ بری چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے, سب نے جواب دیا کہ بے شک فوراً چھوڑ دینا چاہیے. بس فرمایا کہ جو آدمی 4 اعمال کر لے گا انشاءاللہ ایک تو اس میں یہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ باقی گناہوں سے بھی اسے نفرت پیدا ہو جائے گی اور ان کو چھوڑ دے گا, اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر ایسی صفت حیا پیدا ہو جائے گی کہ پھر وہ گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں, اپنے مولا سے شرم کرے گا کہ جس مولا نے مجھے زندگی دی ہے, جو مولا مجھے کھلاتا پلاتا ہے, رزق دیتا ہے, پہناتا ہے, چھت دیتا ہے, مال دیتا ہے, تو اس کی میں نافرمانی کیسے کروں, یہ حیا کی صفت پیدا ہو جائے گی. پہلا عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی جیسے دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور بائیں طرف سے بھی اپنی ایک مٹھی ہو, نائی کے بچے کی نہ ہو, اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے, یہ بعض لوگ اوپر سے پکڑ لیتے ہیں, تھوڑی کے نیچے سے یہ حد ہے داڑھی کی, تو یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے, اگر رکھی تو ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو اس میں کوئی نقصان نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاروں ائمہ فقہا کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا چاہے وہ ایک چاول ہی کیوں نہ ہو حرام ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک کام تو ہم یہ کر لیں، تھوڑی مشکل ہوگی، جو آدمی صحبتوں میں نیک صحبتوں میں نہیں رہتا اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ نیک صحبتوں میں رہنا شروع کر دیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے نیک بن جائیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے برے بن جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے خود بخود سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینے والوں کے ساتھ رہتا ہے گالی زبان پہ آ جاتی ہے، صحبت کا اثر آتا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ابھی ہمت نہیں ہے بعد میں ہمت پیدا ہو جائے گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، صرف اتنا کام کرے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے جایا کرے، خود ہی انشاءاللہ آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لینا، یہ سنت ہے، افضل درجہ ہے، لیکن اگر مونچھ رکھنی بھی ہو تو یہ اوپر کے لب کا جو سفید کنارہ ہے یہ نہیں ڈھکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ڈھک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وعید فرمائی ہے کہ اور فرمائے کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس نے مونچھ کو لمبا کیا، اور مونچھ لمبا ہونے کی تعریف یہ ہے کہ ایسے بڑے مونچھ، ایسے اگر لمبی بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل درجہ تو یہی ہے کہ اس کو باریک کر لیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا کہ اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جس نے میری مونچھ لمبی، جس نے اپنی مونچھوں کو لمبا کیا۔ تو ایک کام تو یہ ہو گیا، اور سر پر انگلش بال نہ رکھے بلکہ سنت کے مطابق یا تو سر منڈوا دے یا پھر برابر بال رکھے، جتنے بڑے چاہے رکھ لے یا پٹے بال رکھ لے، تو یہ سب جائز ہے۔ انگریزی بال نہ رکھے، غیروں کی وضع پتہ نہ بنائے۔ اور دوسرا عمل مردوں کے لیے ہے کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں، ان دو حالتوں کے اندر اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس، یعنی کرتا پاجامہ پتلون لنگی، جو بھی لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے اس سے ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر سے لباس جو آ رہا ہے اس کو ٹخنے سے ڈھکنے والا، وہ اس کے جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں، اسی لیے میرے شیخ نے ان چار باتوں کو اختیار کیا ہے کہ جو آدمی چار اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کو باقی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی اور وہ اللہ والا ہو جائے گا۔ اور یہ دو کام تو ظاہر کے ہو گئے، اور عورتوں کے لیے شرعی پردہ کرنا ضروری ہے، جتنے نامحرم رشتے ہیں، تایازاد لڑکے ہیں، چچازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان سے پردہ کرنا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں بلکہ قرآن پاک میں سب احکامات لکھے ہوئے ہیں، تو ان سے پردہ کرنا۔ اسی طرح خالو نامحرم ہے، چاہے کتنا بڈھا ہو جائے لیکن خالو سے پردہ ہے، اسی طرح پھوپا سے پردہ ہے، اور چچی اور ممانی سے پردہ ہے، بھابھی سے پردہ ہے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ کی ماننے میں فائدہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ برے برے کام سکھاتا ہے، اور پھر اس کا فساد اور نقصان دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آئے گا خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسی طرح میرے شیخ نے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے وقت تو مختصر ہے، تو ہمارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات بھی ابھی باقی ہے، تو مختصراً یہ کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی سے منع فرمایا، نامحرموں کو دیکھنا، چاہے وہ نامحرم رشتہ دار ہوں، اور چاہے یہ موبائل اور کیبل کا جو فتنہ آج کل چل گیا ہے، اس سے بڑی بربادی پیدا ہو رہی ہے، بڑے گھر تباہ ہو رہے ہیں، طلاقوں کی نوبت آ گئی ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہو رہے ہیں، نگاہ کی خرابی سے اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، حلال نعمت بھی اچھی نہیں لگتی، ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ آدمی اب اچھے خاصے کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں، ہوئے جا رہے ہیں کہ چار چار بچوں کے ماں باپ ہیں اور آپس میں جدائی ہو گئی، کوئی دوسری شکل پسند آ گئی اور وہاں مر گئے جا کے، نہ وہ چین سے رہے نہ یہ چین سے رہے، اور گھروں سے اللہ معاف کرے کہتے ہیں، بہت شرم آتی ہے کہ بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، صرف یہ عشق مجازی کا بھوت سوار ہو گیا، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ یہ شکلیں دیکھ دیکھ کے آپس میں خفیہ دوستیاں ہو گئیں اور گھر ٹوٹ گئے، یا گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھاگ گئے۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو دنیاوی نقصان ہے, آخرت کا نقصان تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو نگاہ کی حفاظت پر ہمارے حضرت نے بخاری شریف کی ایک حدیث بھی فرمائی کہ زین العین النظر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا. تو جو آدمی آنکھوں کا زنا کار ہوگا وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے, کیسے نیک بن سکتا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے کفار نے لہو لہان کر دیا اور خون مبارک آپ کا بہنے لگا, اور فرشتے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے ہم پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کو ایسی تکلیف پہنچائی ہے یہ پس کر ہلاک ہو جائیں. لیکن وہ نبی رحمت تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے, آپ نے گوارا نہیں فرمایا اور فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو, شاید ان کے نسلوں میں سے کوئی لوگ اسلام لے آئیں, ایمان لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی تکلیف سے کوئی پرواہ نہ تھی, آپ چاہتے تھے کہ دین پھیل جائے, اللہ کا دین پھیلے. اور ہمارے بعض بزرگوں نے علماء نے تحقیق کی ہے کہ آج جو پاکستان ہندوستان میں اسلام ہے وہ ان طائف والوں کی نسل سے ہی آیا ہے یہاں پر. تو یہ نبی رحمت تھے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, جو بدنگاہی کرتا ہے نامحرموں کو دیکھتا ہے اور یا پھر جو اپنے کو دکھاتا ہے, یعنی جو عورتیں بے پردہ باہر پھرتی ہیں, چہرہ کھول کے پھرتی ہیں یا برقعے کے بغیر پھرتی ہیں, اپنے آپ کو دکھلاتی پھرتی ہیں, یہ غیرت کے خلاف بھی ہے, شرم و حیا کے خلاف بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری, یعنی وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, بدنگاہی کی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. لہٰذا میرے شیخ فرماتے تھے کہ تیسرا ایک یہ کام کر لیں, اور اس نظر کی حفاظت میں خود دل گواہی دیتا ہے, جیسے ہی انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے دل میں آپ ایک مٹھاس محسوس کریں گے, ایک سکون ایک مزہ محسوس کریں گے. کیونکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر جسم میں کہیں لگ جاتا ہے تو پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ آنکھوں کے ذریعے یہ شیطان کا تیر داخل ہوتا ہے اور یہ قلب میں داخل ہو جاتا ہے. اور قلب چونکہ پورے جسم کا پمپنگ اسٹیشن ہے, ایمان کا گڑھ ہے, اس کا ایمان ہلاک ہو جاتا ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. دل میں اللہ کے تصور کے بجائے, مالک حقیقی کے تصور کے بجائے, محبوب حقیقی کے تصور کے بجائے یہ مرنے اور گلنے والی سڑنے والی لاشوں کو جو ہے یہ دل اس کا گھر بن جاتا ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. تو اور فرمایا کہ من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, جس اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. ہاں دل میں موجود ہوگی, محسوس نہیں ہوگی, موجود ہوگی, یقینی طور یقینی بات ہے یہ کہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی. اور میرے شیخ رحمہ اللہ کا سب سے بڑا مضمون اپنی ساری عمر یہی نگاہ کی حفاظت کر رہا کہ کوئی آدمی کچھ نہ کر سکے لیکن اپنی نگاہ کی اور دل کی حفاظت کر لے, کہ دل میں بھی نامحرموں کی شکلیں نہ بسائے, ان کے تصورات سے اپنے دل کو نہ سجائے, تو یہ آدمی اللہ کا ولی ہو جائے گا. ایک ہی کام کر لو, کچھ بھی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر, تم ایک کام پوری پابندی کے ساتھ کر لو کہ اپنی ایک نظر بھی خراب نہ کرو, تو انشاءاللہ تعالی تم ایک نہ ایک دن اللہ کے چھوٹے موٹے نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کہلاتی ہے, جو سب سے اونچا درجہ ولایت کا ہوتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مجدد کہلاتے تھے, سب سے بڑے اللہ والے کہلاتے تھے, سارے عالم میں ہمارے حضرت کا ڈنکا پٹا ہوا تھا, آج بھی ہے, اور سارے عالم میں بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا کہ ہمارے حضرت اس وقت کے مجدد تھے. تو مجدد جو بات کہتا ہے اگر قسم اٹھائے بغیر بھی کہہ دے, حدیث پاک میں ہے کہ جیسے اللہ والے بعض بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جو قسم اٹھا لیں کسی بات پر تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں. لیکن حکیم الامت نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ اگر وہ قسم نہ بھی کھائیں, بعض بندے اللہ کے ایسے مقبول ہوتے ہیں تو کہ وہ قسم نہ بھی کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے تو بہت بار قسمیں کھا کھا کر فرمایا کہ تم ایک ہی کام کر لو, اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم چھوٹی موٹی نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ولایت صدیقیت کی خط انتہا یعنی اس کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہوتا ہے، نبوت تو اب آئے گی نہیں، قیامت تک کے لیے ختم ہو چکی ہے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن ولایت کے درجات ابھی تک موجود ہیں، جتنا چاہے بڑھ کے آپ اللہ سے لے سکتے ہیں، جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنے ہی اونچے درجے کی ولایت ہم کو حاصل ہوگی۔ تو نگاہ کی حفاظت ہم کر لیں تمام نامحرموں سے، اور بے ریش لڑکے بھی جو ہے اس زمانے کا فتنہ نہیں ہے، یہ زمانے قدیم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں مبتلا ہو گئی تھی لڑکوں کے عشق میں، آج بھی دنیا کا کوئی کونا کوئی چپا اس سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں یہ مرض نہیں ہے، دنیا کے چپے چپے میں بلکہ بیرون ملک میں یہ مغربی ممالک نے اس گندے خبیث فعل کو، جس پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا، ان کمبختوں نے ناجائلوں نے اس کو جائز بھی قرار دے دیا ہے اپنے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناپاک اور خبیث فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو نگاہوں کی حفاظت ہم کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ولایت پکی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، میرے سب دوستوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان چاروں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کامل اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا وقت باقی ہے؟ چل رہا جلدی سے دیں گے سنتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا وہ قیامت کے دن، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وساوس کے وقت کی سنت، یعنی جب کفر یا گناہ کے وسوسے آنے شروع ہوں تو اس وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ الفاظ بھی کہے، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعات بچپن کے، چھٹی روایت ہے کہ آپ پستان راست کا شیر پیا کرتے، اور پستان چپ اپنے بھائی رضائی بھائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے، ایسا عادل آپ کی طبیعت میں بچپن ہی سے تھا، اور لڑکپن میں کبھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اسی وقت رکھنے والے آپ کو اٹھا کر لے جائیں، پیشاب ضرور کلا لیتے، اور کبھی سطر آپ کا برہانہ نہ ہوتا، اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً سطر کو چھپا دیتے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا، اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اور طبعاً اور عرفاً ہی ایسے بچے سے ایسا عمل خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ دفعتاً غیب سے زور سے ایک دھکا لگا، اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو، بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. كل خير لكل مسلم ومسلمة يا ارحم الراحمين. كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.